ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يدعو المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفع المذنبين سيدنا ومولانا القاسم محمد سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روح وارواح العالمين لتراب أقدامه الفداء ولعنة الله على أعداء أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. درود محمد عليه الصلاة سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور جیسا کہ موضوع آپ کی سماعت کی نظر ہو چکا ہے، اس آیت مجیدہ کی روشنی میں ہم نے ان خمسہ مجالس اعضاء کا جو عنوان منتخب کیا ہے وہ قرآن اور اہل بیت کی روشنی میں اسلامی گھرانے کے خصوصیات ہیں. انشاءاللہ ان پانچ مجالس میں کوشش کریں گے اس آیت مجیدہ کی روشنی میں اور سیرت محمد و آل محمد کی تعلیمات کے سائے میں اسلامی معاشرے اور اسلامی گھرانے کے خد و خال کو واضح کر سکیں.
بسم اللہ.
اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس لیے کہ جب بھی کسی موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے تو سب سے پہلے اس موضوع کو اوپن کیا جاتا ہے، کھولا جاتا ہے، اس پہ ڈسکس کی جاتی ہے کہ اس موضوع کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ ہم نے اس موضوع کو بحث قرار دیا ہے. جب تک یہ واضح نہ ہوگی موضوع کیوں رکھا گیا ہے، اس موضوع پہ گفتگو اور اس کو اینالائز کرنا، اس کا تجزیہ اور تحلیل کرنا بھی اتنا مفید اور دو چندہ واقع نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہ آج کی گفتگو ظاہری بات ہے جس طرح ہر علمی مقولے کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب گفتگو اپنے ابتدائی مراحل میں ہوتی ہے تو اس کی ڈیفینیشن پیش کی جاتی ہے، اس پر نقد کیا جاتا ہے، اس پہ تنقید کی جاتی ہے، اس کا جواب دیا جاتا ہے، تو ایک خاص علمی اور اکیڈمک گفتگو ہوتی ہے. لہذا آج کی گفتگو خالص علمی گفتگو ہوگی. انشاءاللہ کل سے جب ہم مصادیق میں آئیں گے کہ اسلام نے، قرآن نے، اہل بیت علیہ السلام نے ایک گھرانے کی تربیت کے جو اصول مہیا فرمائے ہمارے لیے، تعلیم دیے ہمیں، تو انشاءاللہ اس میں پھر ہم گھرانے کی خصوصیات پہ ڈسکس کریں گے کہ ایک گھرانہ کہ جس میں میاں بھی شامل ہے، بیوی بھی شامل ہے، بچے بھی شامل ہیں اور گھر کے بزرگ بھی شامل ہیں، تو ان سے مل کر ایک گھرانہ تشکیل پاتا ہے، تو ان کی خصوصیات پر انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو سب سے پہلے اس آئے مجیدہ کو اس لیے کہ میرا طریقہ ہے کہ جب بھی کسی آئے مجیدہ کی تلاوت کرتا ہوں تو پہلے اس کو کھولتا ہوں, اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کرتا ہوں تاکہ اس آیت میں موجود جو نکات ہیں ان کو واضح کیا جائے. جب آیت واضح ہو جائے گی تو انشاءاللہ گفتگو بھی واضح ہو جائے گی. دور بھیجیے محمد والے محمد. سورہ تحریم آیت نمبر 6, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. آیت پوری ہے, میں اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت فرمایا. آیت کا ترجمہ, ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ اے صاحبان ایمان, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن پتھر بھی ہیں اور انسان بھی, اور اس پر وہ ملائکہ مامور ہیں جو بہت سخت گیری کرنے والے ہیں. غلاظ شداد لا یعصون اللہ, وہ اللہ کی ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتے. ما امرهم, جو اللہ تعالی نے ان کو امر دیا, جو حکم دیا ہے, جس چیز پہ وہ مامور کیے گئے ہیں. ویفعلون ما یؤمرون, اور وہ وہی کام انجام دیتے ہیں جو خداوند عالم نے ان کو سپرد کیا ہے. اب یہی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسان کا اپنے معاشرے سے منسلک ہونا, انسان کا اپنے خاندان سے منسلک ہونا اور اس کی ذمہ داریوں کو نبھانا اور ادا کرنا کتنا زی اہمیت کام ہے, کتنا اہم کام ہے. خدا عذاب آتش سے, عذاب نار سے انسان کو خوفزدہ کر رہا ہے, ڈرا رہا ہے, وعید دے رہا ہے انسان کو. لا یعصون اللہ, یہ فرشتے ملائکہ بالکل بھی خدا کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کام انجام دیتے ہیں کہ جو ان کو حکم دیا گیا. دور بھیجیے محمد والے محمد. یہ آیت کا ظاہری رکھو لہجہ ہے اور یہ اس کا ظاہری ترجمہ ہے. اب گفتگو یہ ہے کہ ہم نظام تربیت پر گفتگو کر رہے ہیں. اسلام کا جو نظام تربیت ہے, دیکھیں تربیت مختلف قسم کی ہوتی ہے. انفرادی تربیت ہے, اجتماعی تربیت ہے, سیاسی تربیت ہے, اخلاقی تربیت ہے, ثقافتی تربیت ہے, اقتصادی تربیت ہے. مختلف قسم کے جتنے شعبے ہیں انسانی حیات کے, مختلف شعبہائے زندگی میں انسان کو تربیت کی ضرورت ہے. اور ہمارا مکتب تو یہ کہتا ہے اگر انسان مر بھی جائے جب بھی اس کی تربیت ہو سکتی ہے. اسی لیے مردے کو قبر میں لٹانے کے بعد کہتے ہیں اسمع فہم, اس کو کہتے ہیں سن اور سمجھ, ابھی تیری بہتری کے امکانات موجود ہیں. ہمارا مکتب اتنا بنی ہے کہ اس دنیا سے جاتے وقت بھی انسان کو اس کے عقائد یاد دلائے جاتے ہیں تاکہ انسان کی بہتری سامنے آ سکے. درود بھیجیے محمد والے محمد. تربیتیں, لیکن ہم یہاں پر صرف آئلی اور خاندانی نظام زندگی کی تربیت بحث کریں گے. اور جیسے کہ آپ کو بتائیں کہ جب بھی کوئی علم مقولہ کسی بھی علمی فضا میں قدم رکھتا ہے تو اس کی پہلے سے کچھ بنیادیں اور اصول مستحکم ہوتے ہیں, تب جا کر وہ علمی فضا میں قدم رکھتا ہے. مثال کے طور پر نیوٹن نے, آئنسٹائن نے جو نظریہ دیا دنیا کے سامنے, تو قبل اس کے کہ وہ دنیا کی علمی فضا میں قدم رکھتا اس پر سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہوتی ہے اور اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا چکا ہوتا ہے. اس کے بعد کوئی نظریہ جا کر علمی فضا میں قدم رکھتا ہے اور اپنا قد نکالتا ہے دنیا کے نظریات, یعنی کہوں گے نظریات کی دنیا میں, تھیوریز کی دنیا میں جب کوئی نئی نظریہ قدم رکھتا ہے اور اپنا قد نکالنا چاہتا ہے تو اس کو اتنا مستحکم ہونا چاہیے علمی طریقے سے, علمی بنیادوں پر اس کو قائم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے وجود کو ثابت کر سکے. لہذا اسلام کا تربیتی نظام بھی بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اسلام کا تربیتی نظام کس چیز پر قائم ہے, آیا وہ کون سے اصول ہیں کہ جس پر اسلام اپنا تربیتی نظام پیش کر رہا ہے؟ اس لیے کہ ہر حکم کے پیچھے ایک مبنا ہوتا ہے، اور اس حکم کے پیچھے جب مبنا ہے، اس مبنا کے پیچھے عزیزانی گرامی ایک سورس ہوتی ہے، ایک سرچشمہ ہوتا ہے، یعنی وہ سرچشمہ وہاں سے مبنا یا اساس یا بنیاد لی جاتی ہے اس نظریے کی، اور اس نظریے کی بنیاد پر احکام کو وضع کیا جاتا ہے۔ یہ کسی بھی علمی اور یوں کہوں کہ اکیڈمک فضا میں جب کوئی نظریہ اپنا قدم نکالتا ہے، قدم جماتا ہے، تو اس کی صورت حال ہوتی ہے۔ پہلے حکم ہوتا ہے، حکم کے پیچھے مبنا ہوتا ہے، مبنا کے پیچھے سرچشمہ ہوتا ہے۔ اسلامی تربیت یا اسلام کا نظام تربیت، اس کا مبنا کیا ہے؟ اس کا مبنا یہ ہے کہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی ایسی تربیت کی جائے کہ وہ خدا عالم کا مطیع اور عبادت گزار بندہ بن کر اس دنیا میں رہے، اور اس دنیا میں بہترین زندگی گزارے، اور آخرت میں سرخرو ہو سکے۔ سورہ انشقاق، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تجھے اپنے رب کی طرف، اپنے پروردگار کی طرف مسلسل محنت کرنی ہے، محنت و مشقت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، فملاقی، پھر تجھ کو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہوگی، اس کے بعد تجھ میں یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ تو اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ یہ اسلامی نظام تربیت کی بنیاد ہے۔ اب اس کے بعد آئیے، جو سرچشمہ ہے وہ علم الہی ہے، وہ لوہے محفوظ کا ہے کہ جہاں سے ہم نے یہ علم لیا ہے، لیکن نظام تربیت در حقیقت خداوند عالم کے نظام ہدایت سے منسلک ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ جو معروف حدیث ہے کنت کنزن مخفیا فاحببت ان اعرف، کہ خدا کہتا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اس اپنی شناخت، اپنی معرفت، اپنی پہچان کے لیے خداوند عالم نے زمین آسمان کو خلق کیا، انسانوں کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا، کتب کو بھیجا۔ تو نظام ہدایت ہے، اگر نظام ہدایت سمجھ میں آ جائے، خداوند عالم کا نظام تربیت سمجھ میں آ جائے گا، اور اگر نظام تربیت کے خط و خال واضح ہو جائے ہمارے ذہنوں میں، تو خود بخود انسان کی، معاشرے کی اور اس کے گھر کی اصلاح ہو جائے گی۔ درود محمد علیہ وسلم۔ گفتگو ہے، ممکن ہے کہ تھوڑی سی خشک ہو، لیکن جب بات آگے بڑھے گی اور ہم مصادیق میں آئیں گے کہ والدین کا کیا کردار ہے، بچوں کا کیا کردار ہے، بزرگوں کا کیا کردار ہے، میاں بیوی کا کیا کردار ہونا چاہیے اسلامی سوسائٹی میں، اسلامی گھرانے میں، اور اسلامی کیا تعلیمات دی ہیں، تو خود بخود آپ گفتگو کی شیرینی کو محسوس کریے گی۔ اور پھر درود بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نظام کو خداوند عالم نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ واذ قال ربک للملائکہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 31، توجہ فرمائیے گا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خداوند عالم کہہ رہا ہے اپنے فرشتوں سے کہ دیکھو میں زمین میں خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ اور بات آ گئی تو عرض کرتا چلو اس سے پہلے کی بات ہے، تاکہ بات کا رب صحیح طور پر آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ دیکھیے جب بھی کوئی حکم بیان کیا جاتا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کا ایک مبنا ہوتا ہے، اس کی ایک سورس ہوتی ہے جہاں سے وہ سرچشمہ لیتا ہے، جہاں سے وہ نکلتا ہے، اس کی ایک بنیاد ہوتی ہے علمی، اور اس کے بعد احکام وضع کیے جاتے ہیں۔ کوئی بھی حکم ہو، مثال کے طور پر یہ احکام جو ہمارے پاس ہے، حلال، حرام، مستحب، مکروہ، یہ جو احکام ہیں خداوند عالم نے ہمیں دیے ہیں، ان کے پیچھے ایک مبنا ہے، یعنی ایک بنیاد ہے، وہ تربیت انسانی ہے، اور اس کے پیچھے ایک سورس ہے جو علم الہی ہے، علم لدنی ہے، لوح محفوظ کی ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ، جیسے کہ علم اصول میں ہماری بحث کی جاتی ہے کہ اگر انسان کو واجب یا مستحب کام کا حکم دیا گیا ہے، تو اس حکم کے پیچھے ایک مصلحت ہے، ایک خیر ہے، خوبی، ایک بھلائی ہے، کہ جس کو انسان کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ اگر انسان اس کو حاصل نہ کرے تو نقصان کا شکار ہوگا، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، اس کی نجات ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے اگر وہ مصلحت شدید درجے کی ہے، तो उसको वाजिब का नाम दिया गया है कि अगर आपने ये काम नहीं किया, वाजिब नहीं किया, तो आपको नुकसान होगा, और अगर वो मसलहत या खैर या खूबी या भलाई कम दर्जे की है तो उसको मुस्तहब का नाम दिया गया है। इसी तरह हर बुरे काम के पीछे एक बुराई है, एक मकसदा है, एक खतरनाक चीज मौजूद है। नौजवान बच्चों के लिए आसान जबान में बयान कर रहा हूं, अगर वो हराम है तो उसको मकसदा शदीदा का नाम दिया गया, ये बहुत ज्यादा बुराई है, अगर अंजाम दी तो खतरा हो जाएगा, अंजाम दी तो खतरनाक सूरत हाल से दो चार हो जाओगे, और अगर मामूली दर्जे की है वो बुराई तो उसको मकरूह का नाम दिया गया है। ये इस्लाम का निजाम अहकाम है कि जिसकी बुनियादों पर खुदावंद आलम ने मकसदा शदीदा, मकसदा कलीला या मसलहत शदीदा या मसलहत कलीला की बुनियाद पर वाजिब, मकरूह, हराम और मुस्तहब उमूर को हमारे लिए वज़ा किया है। दुरूद ए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब आते हैं खुदावंद आलम। अब देखिए दो किस्म के, जैसे कि हमारे इलम उसूल बहस की जाती है, दो किस्म के आलम हैं। यानी एक वो आलम के जहां पर खुदावंद आलम ने कानून शरीयत को बनाया है, उसको कहते हैं आलम जान, कि जहां पर खुदावंद आलम ने कानून को अपने जहन में, यानी खुदावंद आलम को जहन से बना दिया है, खुदावंद आलम अपने पास से कानून बनाता है, उसको आलम जान कहते हैं। एक आलम तशरी होता है जो हमसे मुताल्लिक है, हम इंसानों से, कि जहां पर यह कानून भेजा जाता है, नाफिज किया जाता है, एक आलम जान है और एक आलम तशरी है। तो आलम जाल की बात हो रही है, इंदल्लाह की बात हो रही है, खुदा की मलाइका के पास बात हो रही है। वह इस काला रब का लिल मलाइका थे, खुदा आलम फरमा रहा है कि वो वक्त याद करो जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूं। देखिए जिस तरह हमारे जबान में तीन जमाने पाए जाते हैं, माजी का, हाल का, मुस्तकबिल का। कि माजी का माना, मिसाल के तौर पर माजी का माना देगा, मुस्तकबिल का माना नहीं देगा, हाल का माना, हाल का माना देगा, मुस्तकबिल का माना नहीं देगा, और मुस्तकबिल का माना जो है वो मुस्तकबिल का माना देगा, माजी और हाल का माना नहीं देगा। यानी हर जमाने के अपने मख़सूस हालात हैं और वो वही माना देगा। मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि मैं ये काम कर चुका हूं, तो इसका मतलब ये माजी में खत्म हो गया, ये मैं काम कर रहा हूं, तो गोये मैं अभी कर रहा हूं, माजी में नहीं किया मैंने, आइंदा नहीं करूंगा। यही मैं कहूँ कि कल मैं आपके सामने मजलिस से खिताब करूंगा, तो इसका मतलब है कल की बात हो रही, कल की गुफ्तगू हो रही है। तो तीन जमाने पाए जाते हैं हर जबान में। उसी तरह अरबी जबान में भी अगर मुराद माजी है तो सिर्फ माजी का माना है, अगर मुजारे है तो मुजारा है, और अगर अमर है तो अमर है। अब खुदावंद आलम ने यहां पर जाहिल का लफ्ज इस्तेमाल किया, थोड़ी सी इल्मी गुफ्तगू है लेकिन अगर ये गुजर जाएगी तो फिर हम अपनी मंजिल से नजदीक हो जाएंगे। क्या कहा हुआ, इन काल रब्बुका लिल मलाइकते इन्नी जाहिलुन, जाहिल इसमें फाइल है, जैसे कातिल कत्ल करने वाला फाइल होता है, जो फेल अंजाम देता है उसे कत्ल कहा जाता है, और जिसे कत्ल किया जाता है उसे कहते हैं मक्तूल। मिसाल के तौर एक और मिसाल दे दूं ताकि बात वाज़े हो जाए, नुसरत एक फेल है, जो नुसरत करेगा उसे कहेंगे नासिर, जिसकी नुसरत की जाएगी, मदद की जाएगी, उसे कहा जाएगा मंसूर। तो इसमें फाइल वाज़े हो गया, यानी जो फेल को अंजाम देने वाला है इसमें फाइल। अब खुदा कह रहा है इन्नी जाइलुन, मैं करार देने वाला हूं। अरबी जबान में इसमें फाइल में तीनों जमाने पाए जाते हैं, खूबसूरती यहां पर इस आयत मजीद की कि तीनों जमाने पाए जाते हैं। इन्नी जाइलुन यानी माजी में भी मैं बनाने वाला था, हाल में भी खलीफा का तायुन मैं करने वाला हूं, और आइंदा भी मैं ही तायुन करूंगा खलीफा और इमाम और आदी का। अगर ये कहता कि इन्नी मसलन जाल तो मैंने बना दिया, इन्नी माजी से मुताल्लिक, इन्नी आ जालो मैं बना रहा हूं, सा जालो मैं बनाऊंगा, नहीं माजी से नहीं कहा। जैसे कि आप कहते हैं इन्ना शाने अका हो अबतर, रसूलुल्लाह को दुश्नाम दिया जाता था कि आपकी औलाद नहीं, आप अबतर है, आप नाकिस औलाद हैं, यानी आपकी औलाद नहीं होती, तो खुदा के इन्ना शाने अका हो अबतर, शाने इसमें फाइल है, यानी ये नहीं कहा इन्ना ये शानो का जो तुम्हें अबतर कह रहा है, इन्ना शना अका जो तुम्हें अबतर कह चुका, इन्ना ये सही शानो का मसला जो तुम्हें आइंदा अबतर कह, इन्ना शाने का, अब वो माजी का हो, हाल का हो, मुस्तकबिल का हो, तीनों मानों को समेट कर खुदा ने जामियत पैदा कर दी। तो जो फरमाइएगा तो खुदा ने
انی جاعل فی الارض خلیفہ, بات ہو رہی نظام تربیت پر, نظام تربیت منسلک کے نظام ہدایت سے. خدا تعالی بھی فرما رہا ہے دیکھو روئے زمین پر جب بھی ہادی اور رہبر کے انتخاب کا مرحلہ آئے گا تو ہماری بارگاہ سے سرٹیفکیٹ لے لینا, اگر انی جاعل کے ذریعے سے آئے گا تو ہمارا بھیجا ہوا ہوگا. محمد والا جاہلوں کہہ کر تینوں زمانوں کو اس میں سمیٹ دیا. کیا اسی سورے میں وَإِذِ اتَّلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, حضرت ابراہیم کا امتحان لیا, فَأَتَمَّهُنَّ, جب امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اب ڈگری عطا کی گئی کس چیز کی, محمد کی, انی جاعلک للناس, وہ جاعل اس میں فاعل کے طور پر یہاں ذکر کیا ہے, انی جاعلک للناس اماما, میں تمہیں امام بنا رہا ہوں لوگوں کے لیے. تو اس میں فائل اور جائل واضح ہو گیا. یہ انشاءاللہ اگر گفتگو آگے بڑھے گی ہمارے آئندہ دنوں میں تو ہم اس کو مزید آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے کہ کہاں کا یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور اس کی افادیت کیا ہے. پھر میں نے دو مثالوں کے ذریعے سے اس چھوٹے سے لفظ کو آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی ہے, انی جاعل فی الارض خلیفہ و انی جاعلک للناس اماما, میں تو امام بنانے والا ہوں. اب انسان کی عادت ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو چاہتا ہے کہ میرے آل اولاد کے لیے بھی ادھر بھی ٹرانسفر ہو جائے. تو حضرت ابراہیم نے بھی دعا کی, قال ابو من ذریتی, کہ میری ذریت میں سے بھی ہوگا. تو خدا نے یہ نہیں کہا کہ کس کو ملے گا اور کس کو نہیں ملے گا. خدا نے کہا لا ینالو احد الظالمین, میرا اولاد ظالم تک نہیں پہنچ سکتا. گفتگو روک کر ایک اور آیت کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں نظام ہدایت صحیح راستے سے, صحیح وے سے, صحیح چینل سے لیا جائے گا تو نظام ہدایت ہوگا, اور وہی نظام ہدایت صحیح تربیت کا کام انجام دے گا. توجہ فرمائیے گا, صحیح نظام ہدایت دیں گے, صحیح چینل سے ہادی کا انتخاب ہوگا تو پھر وہ رہبر, وہ ہادی, وہ امام, وہ خلیفہ وہ کیا کام کرے گا, صحیح ہدایت کرے گا. تو پہلے نظام ہدایت کو واضح کرنا چاہتا ہوں قرآن کی روشنی میں, اس کے بعد خود بخود نظام نظام تربیت واضح ہو جائے گا. درود بھیجے محمد وعلی اللہ. حضرت نوح نے عرض کی, ونادا نوح ربہ, اے میرے رب, اے میرے پروردگار, ان ابنی من اہلی, میرا بیٹا میرا اہل ہے, وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقُّ, اور تیرا وعدہ سچا ہے. توجہ فرمائیے گا, اِنَّ ابْنِي مِنْ اَحْلِي, میرا بیٹا, بیٹا غرق ہو رہا ہے, بیٹا ڈوب رہا ہے, طوفان نو آ چکا ہے, بیٹا غرق ہو رہا ہے, نو کشتی میں ہے, کہہ رہے ہیں اے خدا میرا بیٹا میرا اہل ہے. توجہ فرمائیے گا, اِنَّ وَعَدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكُمُ الْحَاكِمِينَ, سورہ ہود آیت نمبر 45. خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں نو, یہ تمہاری غلطی ہے. عجیب آیت کا انداز ہے, عجیب آیت کا انداز ہے. کہا کہ اگر تم کو جس چیز کا علم نہیں اس کا مجھ سے سوال مت کرو نو, ہر بیٹا اہل نہیں ہو سکتا. نو کہہ رہے ہیں اندر نہیں اہلی, میرا بیٹا اہل ہے. اگر اہل سے مراد اہل بیت ہو تو یہ بھی معنی بنتا ہے, اور اہل سے مراد اہلیہ رکھنے والا ہو تو یہی معنی صادق آتا ہے. کہا کہ اندر نہیں میرا اہلی, میرا بیٹا میرا اہل ہے. خدا کہتا ہے نہیں, تمہارا بیٹا ہے, تمہارا اہل نہیں ہے. اے نو, انہو غیر عمل, انہو عمل غیر صالح, انہو لیس من اہلی, یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے, یہ تمہارے نسل سے تو ہے, تمہارے صرف سے تو ہے, تمہارا اہل نہیں ہو سکتا, تمہارے اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتا. خدا تعالی بھی بتا رہا ہے انہو عمل غیر صالح, جب نو کا بیٹا بیٹا ہو کر اہل نہیں بن سکتا تو غیر کیسے ہو سکتا ہے نبی کا. نبی کا بیٹا ہو کر اہل نہیں بن سکتا. تو کہا کالا بمن ذریتی, میری اولاد میں سے ہوگا. خدا نے نام نہیں لیے, کہا لا ینالو احد الظالمین, میرا خدا ہے. خدا نے یہ نہیں کہا, کہا کہ احدی اپنی ذات سے نسبت دی ہے, اپنی ذات سے. بہت عظمت ہے اس جملے میں. بہرحال وقت کے دعوے میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں ان باریکیوں کو تفصیل ان بات کو آپ کے سامنے بیان کروں کہ احدی, صرف یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال میں دے کے جانا چاہتا ہوں. اگر میں کہوں ممبر تو آپ کے ذہن میں بہت سارے ممبروں کا تصور آئے گا, بہت سارے ممبروں کا تصور آئے گا, تین جڑی کا ممبر, چار جڑی کا ممبر, لکڑی کا ممبر, لوہے کا ممبر, اس لکڑی کا ممبر, اس لکڑی کا ممبر, اس رنگ کا ممبر, اس رنگ کا ممبر. لیکن اگر میں کہوں یہ ممبر تو خود بخود آپ کے ذہن میں جو تصورات آ رہے تھے ان کو سمٹنے کی ایک جگہ مل جائے گی. توجہ فرمائیے گا اس کو. ہماری منطق مجھے تصور و تصدیق, جب میں نے کہا ممبر تو آپ کے ذہن میں تصورات کی بہت بڑی دنیا کھل گئی, بہت بڑا ایک دریچہ کھل گئی, ممبر کے بہت سارے تصور آنے لگے. لیکن جب میں نے کہا یہ ممبر, ہادا ممبر, یہ والا ممبر جس میں میں بیٹھ کر خطاب کر رہا ہوں, تب جتنے بھی تصورات تھے وہ آہستہ سے سمٹ کر اس ممبر میں جمع ہونے لگے. توجہ فرمائیے گا. اب خدا نے کہا احد, یہ نہیں کہا, خدا نے کہا احدی میرا ہدا, یعنی ولایت اور امامت اور ہدایت خدا بند عالم کی جانب سے نافذ ہونے والا ہدا ہے, یہ ہر کسی کے پاس نہیں آ سکتا. اس لیے کہا لا یا نال احد الطالبین, یہ ہدا کسی تک پہنچ ہی نہیں سکتا, یعنی بننا تو دور کی بات ہے پہنچ بھی نہیں سکتا. توجہ فرمائیے کہ خدا تعالی نے کہہ رہا ہے, اور جو اد خود خود ہادی اور رہبر بن جائے, اد خود خلیفہ بن جائے, وہ خلیفہ نہیں ہوتا. قرآن کہتا ہے ظالم ہوتا ہے, لا ینالو احد الظالمین, وہ ظالم ہوتا ہے. درود بھیجے محمد آل محمد. اپنی ذات سے نسبت دیا, احدی کہہ کے انی میں قرار دے رہا ہوں, انی جاعلک للناس امام, میں تمہیں بنا رہا ہوں. تو پتہ چلا ہدایت خداوند عالم کی جانب سے, امامت خداوند عالم کی جانب سے, پہلے اور بھی آیتوں سے سر پہ نظر کرتے ہوئے. اب صحیح چینل سے اگر ہادی اور رہبر کا انتخاب ہوگا تو پھر نظام ہدایت بھی نظام تربیت بھی بہترین ہوگا, اور اگر امام ہادی امام ہادی اور رہبر معصوم نہ ہو تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک مولانا ایک گاؤں پہنچے تبلیغ کے لیے, ایک لڑکا نظر ہے اس کا بیٹا, ادھر آؤ, نماز آتی ہے نہیں, روزہ پتا ہے نہیں, وضو آتا ہے نہیں, غسل آتا ہے نہیں. اچھا بھائی چلو بھائی, غسل بھی سکھایا, نماز بھی سکھائی, وضو بھی سکھایا, ایک ڈیڑھ گھنٹہ اس میں نکل گیا. دوسرا لڑکا جاتا بیٹا ادھر آؤ, وضو آتا ہے نہیں, نماز آتی ہے نہیں, وہ سر آتا ہے نہیں, اس کو بھی سکھا دیا. دو گھنٹے سے گزر گئے, مولانا کے ساڑھے تین گھنٹے گزر گئے. مسجد میں اعلان کرا دی, بھائی اس طرح تبلیغ کریں گے تو حق ادا نہیں ہوگا. مسجد میں اعلان ہوگی تمام کے تمام افراد نہر کے کنارے جمع ہو جائیں, سب کو اجتماعی وضو سکھایا جائے گا. اگر امام اور ہادی معصوم نہ ہو تو کیا حشر ہوتا ہے. اب پورا گاؤں جو ہے وہ جمع ہو گیا, مولانا نے وضو کرنے سکھایا, ایسے ہاتھ دھوتے ہیں, ایسے ہاتھ دھوتے ہیں, ایسے مسح کرتے ہیں, ایسے آخر میں جب پیر دھونے لگے تو مولانا کا پاؤں پھسلا, مولانا نہر میں پوری قوم اور پورا گاؤں جو ہے وہ نہر میں چلا گیا. تو اگر امام اور حاجی جو ہے وہ معصوم نہ ہو, خدا کی جانب سے عصمت کی چادر اوڑھ کر نہ آئے, تو پھر قوموں کا یہی حالت ہے. درود بھیجے محمد وآل محمد. جان بوجھ کر یہ مغالطہ پیدا کیا جاتا ہے, ایجاد کیا گیا ہے کہ زینو مجالس قوم بذکر علی, کہتے مجالس کو ذکر علی سے زینت دو. تو ہمارے ایک طبقہ جو صرف یہ کہتا ہے کہ ذکر علی کافی ہے اور صرف واہ واہ کرتے رہو اور نعرہ تکبیر لگاتے رہو, عمل سے اور نماز سے اور روزے سے اور اہل بیت کی سیرت پر قدم اٹھانے سے تمہیں کوئی نسبت نہیں ہونی چاہیے, تو یہ علم مغالطہ پیدا کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, اپنی مجالس کو ذکر علی سے عبادت دو. لیکن رسول اللہ نے تو یہ نہیں فرمایا تھا اپنی مجالس کو ذکر علی سے عبادت دو. توجہ فرمائیے گا, عربی میں مجلس مجلس ادا کو نہیں کہتے, مجلس انسان کے بیٹھنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے. توجہ فرمائیں, انسان کی سٹنگ کو کہا جاتا ہے, انسان جہاں نشست برخاست رکھتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. گویا رسول اکرم یہ چاہ رہے ہیں, یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنی زندگی کو ذکر علی سے عبادت سے زینت دو. توجہ فرمائیے گا, صرف مجلس ادا کو نہیں کہ ادھر سے نعرے لگوائے, عمل سے دور کر دیا, جیب میں لفافہ رکھے چلتے بنے, یہ بھی مقالطہ پیدا کیا جاتا ہے, سیدوں میں جا لے سکوں اپنی مجلسوں کو, یعنی جس جگہ بیٹھتے ہو تاکہ یہ زمین روز قیامت تمہارے لیے گواہی دے کہ خدا اس شخص نے مجھ پر بیٹھ کر ذکر علی کیا تھا تاکہ روز قیامت ذکر علی تمہاری نجات کا سبب بن جائے. درود جو محمد وال محمد. صحیح نظام ہدایت صحیح چینل سے تو صحیح تربیت بھی صحیح طور پر انجام پائے گی. توجہ فرمائیے گا زیدان گرامی. اب اسلام کے نظام تربیت کن بنیادوں پر قائم ہے؟ دو بنیادوں پر قائم ہے, مادیت اور معنویت, یا مادیت اور روحانیت, دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلا ہے اسلام. نہ بدھزم کی طرح کہ صرف روحانیت روحانیت, نہ یورپ والوں کی طرح صرف مادیت مادیت, نہیں, مادیت بھی ہے معنویت بھی ہے, جسم کی پرورش بھی ہے, روح کی رشد و نمو بھی ہے, بالیدگی بھی ہونی چاہیے, روحانی نشو نما بھی ہونی چاہیے. اسلام کا مقصد ہے تاکہ انسان میں وہ صلاحیت پیدا ہو کہ انسان خداوند عالم سے ملاقات کے قابل ہو سکے. اس لیے حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, مناجات شعبانیہ میں, اور یہ وہ مناجات ہے کہ جس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ تمام اور ائمہ تحریر اس مناجات کو پڑھتے تھے, تمام اور ائمہ تحریر مناجات شعبانیہ ماہ شعبان کے اعمال میں موجود ہے, بہترین دعا ہے. اور مومنی نے اس کی کچھ جملوں کی تفسیر بھی, عرفانی جملوں کی تفسیر بیان کی, ان میں سے ایک جملہ یہ, الہی حب لی کمال الانقطاع الیک, اے خدا مجھے تمام مخلوقات سے اتنا رشتہ توڑ کر اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما. یہ نہیں کہا کہ رشتہ داریاں ختم کر دو, ماں باپ سے تعلق توڑ لو, عطا تعلق کر لو, پڑھائی چھوڑ دو, اجتماعی ذمہ داریاں چھوڑ دو. کیا کہا؟ الہی حب لی کمال الانقطاع الیک, الہی حب لی مجھے بخش دے دے, دے کمال یعنی آخری سرحدوں تک پہنچ جاؤں, ان قطع لے سب سے رشتہ توڑ کر امیدیں توڑ کر, اللہ کی حقیقت کہنا چاہ رہے ہیں. اور امام حسین علیہ السلام میدان عرفات میں کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے امام حسین کا صرف ایک چہرہ دیکھا ہے مظلومیت کا اور عذاب کا جو کربلا میں ہمیں نظر آتا ہے, لیکن وہ کون سی چیز ہے جس نے حسین کو حسین بنا دیا؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے حسین کو اس بات پر تیار کر دیا کہ علی اکبر دے دے, قاسم دے دے, اصغر دے دے, قربانی پیش کر دی؟ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے محبت خدا. راوی کہتا ہے میدان عرفات میں جبل الرحمہ کے دامن میں کھڑے ہو کر ڈیڑھ سے دو گھنٹے کی دعا ہے تقریباً, امام حسین علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھی ہے, اور شروع سے لے کر بسم اللہ سے لے کر آخر تک امام حسین کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے. اللہ اکبر, یہ ہے حسین, یہ ہے خدا اور حسین کے درمیان راز و نیاز. فرماتے ہیں اے خدا اس نے کیا پایا کہ جس نے تجھے کھو دیا؟ اے خدا اس نے کیا پایا؟ یعنی اگر ساری دنیا بھی سمیٹ لگتے دامن میں اور تجھ کو نہ پائے تو کچھ نہیں پایا, اور جس نے تجھے پا لیا اس سے کچھ نہیں کھویا. جو تجھے پا لیتا ہے یہ ہے اسلامی تربیت. دوسری طرف امیر مومن کا جملہ ہمیں نظر آتا ہے نزول اللہ میں, الدنیا مت جرو اولیاء اللہ, دنیا بزنس کی جگہ ہے, تجارت کی جگہ ہے اولیاء خدا کی. کہ دیکھیں مادی اور معنوی دونوں پہلوؤں کو جمع کر کے اسلام نے تربیت کے خاص انداز مہیا کیا ہے. اب یہ آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف, انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی اسلام انفرادی تربیت سے لے کر اجتماعی تربیت تک انسان کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے، خود سازی سے معاشرہ سازی تک انسان کو لے جانا چاہتا ہے۔ انفسکم، اپنی ذات سے شروع کرو، یونٹ تم ہو، اکائی تم ہو، اصل بنیاد تم ہو معاشرے کی، اپنی ذات سے شروع کرو اور کہاں تک پہنچو، واہلیکم، اپنے معاشرے تک پہنچو، اپنی سوسائٹی میں نجات دو۔ یعنی انفرادی ذمہ داریاں بھی آ گئی اور اجتماعی ذمہ داریاں بھی آ گئی، ان خود سازی بھی آ گئی، کردار سازی بھی آ گئی، تعمیر ذات و کردار بھی آ گئی اور معاشرہ سازی بھی آ گئی۔ اب اگر معاشرے کی اہمیت جاننا چاہتے ہیں تو مولا کائنات سے پوچھیں کہ اے امیر المومنین علیہ السلام، یہ بتائیے کہ معاشرے کی کیا اہمیت ہے؟ تو مولا کائنات دعائے کمیل میں ارشاد فرماتے ہیں، درود محمد والا اور یہ ائمہ اور یہ مکتب تشیع کا امتیاز ہے کہ اہل بیت نے وہ تعلیمات جو عام زبان میں بیان نہیں کی جا سکتی تھی، دعاؤں کی صورت میں، مناجات کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ امام سجاد کو موقع نہیں ملا اس طرح جیسا امیر المومنین کو، دوسرا ائمہ کو موقع ملا، امام رضا کو موقع ملا، تو امام سجاد نے دعاؤں کے قالب میں وہ تعلیمات پیش کی ہیں، تربیت کے وہ انداز پیش کیے ہیں۔ تو یہ دعائیں پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، اور وجہ کیا ہے کہ آج ہماری تربیت نہیں ہو رہی، اس لیے کہ ہم دعا پڑھ پڑھ کے پڑھ گئے ہیں اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ خود دعائیں کمیل ہوگی، زیارت ہوگی، حدیث قضا ہوگی، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ عزاداری ہوگی، ماتم ہوگا، آنسو بہائیں گے، لیکن اس کے بعد جس کے اقبال نے کہا کہ مسجد تو بنا لی شبر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا باپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، برسوں میں انسان جو ہے وہ روحانی تربیت نہ کر سکے، اپنی حسین کا نام لے کے، عباس کا نام لے کے، زینب کا نام لے کے، فاطمہ پہ آنسو بہا کر، علم اٹھا کر، تعبد اٹھا کر بھی اپنی تربیت نہ کر سکے، علی علی کے نعرے لگا کر بھی اپنی تعلیمی گراف کو اونچا نہ کر سکے، تو کیا فائدہ؟ ایسے ذکر کا کیا فائدہ جس سے ہم اپ ڈیٹ نہ کر سکے اپنے آپ کو؟ درود بھیجے محمد وال محمد، وہ کہتے ہیں کہ دو شیخی بغیر ایک جگہ جمع ہو گئے، ایک نے کہا کہ میرے دادا کے پاس اتنا بڑا بانس تھا کہ وہ جب بھی جاتے تھے بارش ہو تو بادلوں کو ہلاتے تو بارش ہو جاتی تھی، تو دوسرے نے کہ میرے دادی کے پاس اتنا بڑا سبل تھا کہ گھوڑا پیدا ہوتے چلنا شروع کرتا تھا اور وہ بوڑھا ہو جاتا تھا لیکن سبل ختم نہیں ہوتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ تمہاری یہ تو یہ بتاؤ، اچھا اتنی لمبی تم نے سنا دی ہمیں، تو یہ بتاؤ تمہارے دادا جو ہے یہ بات رکھتے کہاں تھے، تمہارے دادا کے سبل میں؟ تو اگر یہ صورت حال ہو کہ ہم یہ کہ جناب مولا یہ مولا وہ، تو ہم خود کیا ہیں؟ میرے دادا ایسے ہیں، میرے والد ایسے ہیں، ہم کے پاس اجنٹی ہے، میرے بھائی یہ ہیں، میرے چچا فلاں منصب کے ہیں، وہ فلاں جگہ ہیں، تو میں خود کیا ہوں؟ میں نے خود ان سے کیا سبق لیا؟ اہل بیت کے دو قسم کے فضائل ہیں، عزیز علی کرم توجہ فرمائیے گا، ایک وہ فضائل ہیں کہ جن میں ان کا کوئی ثانی و شریک نہیں ہے، آئے مبدد نازل ہوئی، آئے تفضیل نازل ہوئی، آئے مبائلہ نازل ہوئی، ان میں کوئی ان کا شریک نہیں ہے، اور دوسرے قسم وہ فضائل ہیں جس میں ہمیں ان کی اتباع کا حکم دیا گیا، تو ہمیں حکم دیا گیا، تو یہ عزاداری کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد، فرش ادا پہ آنے کے بعد، اگر ہم اپنی تربیت نہ کر سکے، اپنے گھر کو، اپنے نوجوان نسل کو، بزرگوں کو، خواتین کو، بچوں کو، معاشروں کو اچھا نہ بنا سکے، تو پھر اس ذکر کا کیا فائدہ؟ یہ ہماری تربیت کے لیے، درود بھیجے محمد والا محمد۔ اہل بیت نے بہت سارے تربیتی نکات دعاؤں کے ضمن میں بیان فرمائے ہیں۔ مولا کائنات سے پوچھیے معاشرے کی کیا اہمیت ہے، تو ایک میں فرماتے ہوا اجتمع فی جوارک مع المؤمنین، اے خدا جب تیری بارگاہ میں مومنین جمع ہوں، جب ان کی چھوٹی سی سوسائٹی ہو تو ان میں سے ایک علی بھی ہو۔ واجتمع فی جوارک مع المؤمنین، جب مومنین جمع ہوں تو ان میں سے ایک علی ہو۔ امام وقت ہیں، مولا کائنات ہیں، باب مدینہ تو علم ہے، لیکن معاشرے کی اہمیت بتانا چاہتے ہیں۔ لہذا اسلام انفرادی تربیت سے اجتماعی تربیت تک، خود سازی سے معاشرے تربیت تک، معاشرے کی تربیت تک لے جانا چاہتا ہے۔ درود بھیجے محمد وال محمد۔ اور کوئی بھی انسان بلی ذمہ نہیں ہو سکتا کہ جناب میں سے اپنی کردار سازی میں لگا ہوں، مجھے معاشرے سے کوئی کام نہیں۔ مجھے معاشر کس ڈگر پہ جا رہا ہے، کس روش پہ جا رہا ہے، کس نہج پہ جا رہا ہے، مجھے کوئی فرض نہیں ہونا چاہیے. یہ اسلام کی منطق نہیں ہے، اہل بیت کی تعلیمات نہیں ہیں. اور مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ مثلا عمل بھی معروف کیا جائے، نہیں عمل منکر کیا جائے، تو کہتے ہیں بھائی ہمیں کیا وہ اپنی قبر میں جائیں گے؟ ہم اپنی قبر میں جانا ہے، ان سے الگ سوال ہوگا، ہم سے الگ سوال ہوگا. وہ اپنے اعمال کا جواب دیں گے، ہم اپنے اعمال کا جواب دیں گے. یہی بہانے لاتے ہیں نا، ہم یہی بہانے تراشتے ہیں، یہی تو اجان دے کے آتے ہیں. بھائی اگر میں کہہ بھی دوں گا تو میرے کہنے سے کیا معاشرہ اچھا ہو جائے گا؟ توجہ فرمائیے گا، میرے کہنے سے معاشرہ اچھا ہو جائے گا کیا؟ کیا چمن میں میں باغ میں ایک پھول لا کر رکھ دوں تو اس پھول سے باہر آ جائے گی؟ نہیں آئے گی. تو یہ بہانے تراشتے ہیں. تو کم سے کم لیکن ہمیں ایک قدم ضرور اٹھانا چاہیے. واقعی یاد آ گیا، آپ کی سماعت کی نظر کرتا جاؤں، کیونکہ فی نفس ہی ہمارے موضوع مطابق نہیں رکھتا، لیکن تھوڑا سپورٹ کے لیے کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے جب بتوں کو توڑ دیا، یعنی انسان قدم تو بڑھایا، آگے تو خدا کہتا ہے کہ تم ایک قدم بڑھاؤ، میں 10 قدم بڑھاؤں گا. تو حضرت ابراہیم جب بتوں کو توڑ دیا تو یہ بڑے پریشان ہوئے مشرکین، کہنے لگے کہ ہمارے بتوں کو کس نے توڑا؟ کہا کہ بھائی ہم نے سنا ایک نوجوان ہے انقلابی، ابراہیم کہتے ہیں، اس نے ہمارے بتوں کو توڑا. اب یہ تفتیش کے لیے نکلے، ٹیم نکلی، مختلف ٹیمیں نکلی، ایک ٹیم جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے محلے جا پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت ابراہیم کا نہیں جانتے تھے کون ہے، کہا کہ ایک نوجوان ہے جو انقلابی نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے. دروازہ کھٹکھٹایا، کہا ابراہیم کو جانتے ہو؟ کہا جہاں جانتا ہوں، کہا پتہ بتاؤ. کہا بھائی ہمارا ایک طریقہ ہے، جو بھی ہمارے گھر پہ آتا ہے ہم اسے اپنا مہمان بناتے ہیں، دسترخوان پہ اس کی تواضع کرتے ہیں. اور کہا چلو بھائی ابراہیم کو ڈھونڈنے نکلے تھے، کھانا مل گیا، بہت اچھا ہے، لگے آ تم بیٹھ گئے، پھر ہو کے کھا لیا. جب کھانا کھا جو کہیں گے چلو آپ بتاؤ بھائی ابراہیم کا، ابراہیم نے کہا میں ہوں ابراہیم. پیروں تلے زمین نکل گئی، ہمارے خداؤں کو توڑنے والا ہمارے سامنے بیٹھا، اس کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، یہ تو غضب ہو گئے. کہا کہ تھوڑے سے عقل مند تھے، نمک حلال تھے، نبی کے دسترخوان کا نمک کھایا تھا. توجہ فرمائیں، کہا کہ اے ابراہیم تیرے دسترخوان کا نمک کھایا، کاش یہ صفت کہیں اور ٹرانسفر ہو جاتی تو یہ آج کی حال نہ ہوتی. درود بھیجے محمد والا. زہرا کی گھر کی پوری پوری روٹیاں کھا گئے. زہرا نے اپنی چادر گروی رکھ کر 9 مسلموں کو کھانا دیا ہے، کاش یہ نمک حلالی مسلمانوں میں آ جاتی. اب کہنے لگے کہ ابراہیم ہم تمہارے نمک کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں. کہا کہ اچھا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، میرے خدا کو سجدہ کر دو. توجہ، میرے خدا کو سجدہ کر دو. بات ہو رہی ہے قدم اٹھانے کی. بھائی یہ آدمی کہنے سے معاشرہ تھوڑی سدھر جائے گا. یہ میں ایک پھول لا کے رکھ دوں کہ چمن میں باہر آ جاتی ہے، انہیں اپنی قبر میں جانا مجھے. تو یہ ہماری توجیہات، یہ ہمارے بہانے ہیں جو ہم تراشتے ہیں. یہ اجتماعی ذمہ داریوں سے پہلو دہی اختیار کریں. کہا کہ میرے خدا کو سجدہ کر دو. اب یہ سر جوڑ کے بیٹھے، بھائی ان کا عقیدہ تو کچھ اور ہے، ہمارا عقیدہ تو کچھ اور ہے، ہم ابراہیم کے خدا کو سجدہ نہیں کر سکتے. شیطان نے کہا نا کان نہ کہ نفوسی کی، جناب دل میں بتوں کی محبت رکھنا سجدے میں سب کو جگا تو کیا، جیسا کہ آج کہا جاتا ہے عمل کی کوئی ضرورت نہیں، عقیدہ کافی. جی عقیدہ گولڈ میڈل ہے، ایک تمغہ ہے جو آپ نے سجا لی، جناب مومن ہیں، مسلمان ہیں. جناب وہی جو 4 ممبروں سے بیان کی جا رہی ہے کہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اس نے یہ کہا کہ دل میں بتوں کی محبت رکھنا سجدے میں سر کو جھکانے سے کچھ نہیں ہوتا. اب انہوں نے جیسے ہی سجدے میں سر جھکائے، ابراہیم نے دعا کے ہاتھ پہ، اے خدا سجدے میں لانا میرا کام تھا، دلوں کو پلٹانا تیرا کام. درود ہے محمد والا. تو ابراہیم نے قدم اٹھایا، اے خدا سجدے میں لانا میرا کام تھا، دلوں کو پلٹانا تیرا کام ہے. تو ہمیں بھی قدم اٹھانے چاہیے اجتماعی ذمہ داریوں کے لیے، اصلاح معاشرہ کے لیے. اور ہمیں یہ بہانہ نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے. اگر آپ ہوائی جہاز میں سفر کرنے کے اتفاق ہو اور آپ کے برابر میں کوئی دیوانہ سر پھرا عقل سے پیدل شخص جہاز کے کھڑکی کے شیشے کو توڑ دا کے ماشاء اللہ بھائی آپ کا انفرادی فیلر جدا کر لیتا ہے، زور سے تھوڑی جلدی جلدی توڑی ہے، فوراً آپ کو کہتے ہیں عملے کو بلاتے ہیں یہ دیوانہ کیا کرے گا، ہم تو ڈوب گئے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. وہ والا یہاں شیر صاحب آتا ہے، یہ دیوانہ ہم سب کو کرش کرا دے گا. اور ماں یہ نہیں کہتے کہ انفرادی ملے کشتی بیٹھے ہوں کوئی اخر سے پیدل کشتی کے اپنی سیٹ کے نیچے سوراخ کرا کے جزا کے لئے بڑا سوراخ کرے انفرادی فیلا کو جزا کے لئے ذرا تیزی سے وہ فوراً ہاتھ پکڑ لیتے ہیں دیوانہ ہم سب کو لے ڈوبے گا تو وہاں کیوں نہیں کہتے کہ آپ کا انفرادی فیل ہے لیکن جب معاشرے سے بھیجے کے بعد وہ ان کا انفرادی فیل ہے وہ اپنی قبر میں جائیں گے اپنی قبر میں جائیں گے نہیں اسلام کہتا ہے معاشرے کو ساتھ لے کے چلو اگر انسان ہر انسان اپنی ذات میں اپنی انفرادی دنیا میں خدا کا صحیح مطیع اور عبادت گزار ہو جائے تو خود بخود معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی خود بخود بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹریفک کا قانون اچھا نہیں ہے خوب سائن بورڈ لگاتے ہیں ٹی وی پروگرام پیش کیے جاتے ہیں قانون کا احترام کیجئے قانون کا احترام کیجئے لیکن میں خود جو ہوں وہ قانون کا احترام نہیں کرتا کہتے ہیں ایک دفعہ آیت اللہ شہید بہشتی رحمت اللہ علیہ انقلاب ایران سے پہلے شاہ کی حکومت کے شاہ ایران کی حکومت کے زمانے میں رات میں کہیں جا رہے تھے تو گاڑی جو ریڈ سگنل پہ آ کر اشارے پہ آ گئے جس کا آپ اشارہ کہتے ہیں اشارے پہ آ کے رک گئی تو ان کے ساتھ جو شخص بیٹھا تھا اس نے کہا رات کا وقت ہے یہاں کوئی ٹریفک پولیس بھی نہیں ہے اور ٹریفک بھی نہیں آپ گاڑی آگے بڑھائیے تو عجیب جملہ کہا ہے شہید بہشتی نے کہتے ہیں کہ میں نظام کو قبول نہیں کرتا لیکن نظم کو قبول کرتا ہوں میں نظام شہنشاہی کو قبول نہیں کرتا لیکن نظم و ضبط کو زندگی میں پسند کرتا ہوں درود بھیجے محمد علی اپنی ذات میں ٹریفک کے قانون کا احترام کرنے لگے تو خود بخود قانون صحیح ہو جائے گا اور بات آ گئی تو ایک اور نوٹ سے عرض کرتا ہوں دیکھیں اسلام کتنی باریک بینی سے دوسروں کے حقوق کا معاشرے میں دوسروں کے حقوق کا پاسداری کرتا ہے ان کا احترام کرتا ہے اگر اس امام بارگاہ پر کچھ لوگ آ کے قبضہ کر لیں تو یہ جگہ غصبی ہوگی یہاں پر ان کی عبادت قبول نہیں ہوگی میں جو لباس پہنتا ہوں اگر میں نے اس کی صحیح اور پوری قیمت نہیں دی تو میری نماز درست نہیں میں جو کھانا گھر پہ لاتا ہوں اگر میں نے جس سے خریدا ہے وہ کھانا یا غذا اگر اس کی قیمت پوری نہیں دی تو میری نماز صحیح نہیں ہوگی تو میں حلال غذا نہیں کر رہا حرام غذا کھا رہا ہوں میں نے خوب سے زکات نہیں دیا اور میں اہل بیت کا حق نہیں دے رہا تو میں غاصب اہل بیت ہوں میری نماز اور میری عبادت قبول نہیں اسی طرح اسلام یہ کہتا ہے کہ آزاد اور صاف فضا میں سانس لینا سب کا حق ہے توجہ فرمائیں کتنی باری بینی سے اسلام دوسروں کے حقوق کی پاسداری کرتا ہے صاف شفاف فضا میں سانس لینا سب کا حق ہے اب اگر کوئی یہاں بیٹھ کر سگریٹ سے فضا کو مقدر کرے یا اپنی گاڑی کی ٹیوننگ نہ کرائے جس سے دھواں زیادہ بنے تو وہ آزاد صاف اور شفاف فضا کا غاصب کہلائے گا اللہ اکبر یہ اسلام دوسروں کے حقوق کا اتنا خیال رکھتا ہے تو اسلام کہتا ہے معاشرہ اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے کہ جب انسان اپنی ذات سے سفر شروع کرے اپنی ذات سے خدا تک پہنچے معاشرے تک پہنچے درود بھیجے محمد علیہ وسلم بس آج کی لمحے کی گفتگو ختم اور میں نے جس چیز کو بطور مثال جس کو ہمارے طالب علم کے زمانے میں مثال شاہد کہا جاتا ہے جس ٹیکسٹ کو شاہد مثال قرار دیا ہے وہ حدیث قصہ یہ حدیث قصہ جو ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کا کوئی نتیجہ ہمیں نہیں ملتا ہمیں پڑھنے کا ثواب تو مل جاتا ہے لیکن جو اصل برکت جو ہے اس حدیث قصہ کی ہم اس سے محروم رہ جاتے ہیں جس طرح نماز ہے نماز اٹھک بیٹھا کر کے پڑھ تو لیتے ہیں پریزنٹ تو لگ جاتی ہے خدا کی بارگاہ میں بہت جیسے طالب علم ہوتے ہیں کلاس میں تو آ جاتے ہیں لیکن ذہن کہیں ہوتا ہے رجسٹر میں ان کے سامنے پریزنٹ تو لگ جائے کہ حاضر ہیں لیکن ذہن کہیں اور تھا جو سبق پڑھایا گیا ان کے پلے نہیں پڑا تو نماز پڑھ تو لی ظاہر طور پر تو پریزنٹ ہیں لیکن جو نماز تربیت کرنے والی ہے وہ ہماری تربیت نہیں حدیث کے ساتھ جو تربیت کا تربیت گھرانہ کا بہترین نظام ہے اس میں بزرگوں کے فرائض میاں اور بیوی کے درمیان تعلقات میاں اور بچوں کا رابطہ بچوں کا اور والدین کا رابطہ بچوں کا بزرگوں کا بچوں سے برتاؤ ان تمام چیزوں کو اور معاشرے کی اہمیت کو گھرانے کی اہمیت کو اسی حدیث کے سامنے بیان کیا گیا ہے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم پڑھتے کیا ہیں. روئے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے شروع لے کے آخر تک ختم ہو گئی چیز. لیکن فائدہ کیا ہوا؟ جو اہل بیت ہمیں بتانا چاہتے تھے, جو ہمیں سمجھانا چاہتے تھے, تربیت, گھرانے کی تربیت, ذات کی تربیت, معاشرے کی تربیت, ہم اس سے محروم ہیں. انشاءاللہ کل جب گفتگو آگے بڑھے گی تو ہم بتائیں گے کہ اس میں کیا کیا نبات پوشی ہیں. درود بھیجے محمد والا. بس یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والوں, قوا انفسکم واہلکم نار, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کہہ سکتے ہو. پہلے اپنے آپ کو, اس لیے کہ ڈوبنے والے کو وہی بچا سکتا ہے جس کو خود تیرنا آتا ہو. تو پہلے اپنے آپ کو بچاؤ, جب تمہارا ایمان اس درجے کا ہو جائے کہ تم دوسروں کو نجات دے سکو تو پھر دوسروں کو نجات دو. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ فائر بریگیڈ والے خاص قسم کا لباس پہنتے ہیں جس کو پہننے کے بعد آتش اور آگ کی حرارت ان پر اثر نہیں کرتی, وہ آگ کے دریے میں بھی پہنچ جائیں تو لوگوں کو وہاں سے نجات دلاتے ہیں. تو خدا کہہ رہا ہے پہلے اپنے ایمان میں اتنی طاقت پیدا کرو کہ اپنے آپ کو نجات دے سکو, اس کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کے ان افراد کو کہ جو گناہوں کی دلدل میں, جو حسد اور تکبر کی آگ میں جل رہے ہیں ان کو نجات دو, تاکہ یہ تربیت کا کام ہو سکے. اور یہ وہ تربیت ہے جس کو اہل بیت علیہ السلام نے ہر دور میں, ہر مشکل سے مشکل وقت میں یاد رکھا ہے کہ عوام الناس کی, معاشرے کی تربیت کی جائے. اور یہی وہ چیز ہے جو حضرت امام حسین علیہ السلام کو پیش نظر تھی کہ جس کو قدم قدم پر امام حسین علیہ السلام مختلف تعبیروں کے ذریعے سے بیان فرما رہے تھے. مدینے سے نکلے ہیں تو محمد ابن حنیفہ کے نام وصیت تحریر فرماتے ہیں, فرماتے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی, میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. ہمارے پاس پانچ مجلس ہیں, انشاءاللہ کل کی مجلس امام رضا کے مسائل سے متعلق ہوگی, اور اس کے بعد پھر مسائل کو ہم نے اس طرح ترتیب دیا کہ آج امام حسین کے مسائل ہوں گے, کل امام رضا کے, اس کے بعد پھر شام کی اسارت کے, اس کے بعد سکینہ کے اور وطن پہنچنے کے اور کربلا پہنچنے کے مسائل. امام حسین نے ہر وقت تربیت کو یاد رکھا. یہی وجہ ہے کہ اس گھرانے کا بچہ بچہ, جوان جو بھی ہو, وہ تربیت کا ایک ایسا بہترین نمونہ ہے کہ اگر ہم ان کی تعلیمات عمل کرے تو خود بخود ہمارے معاشرے کی, ہماری اور ہمارے گھر کی اصلاح ہو جائے. بس عزیزان گرامی, امام حسین علیہ السلام اسی تربیت کے لیے, خدا کے پیغام کو پہنچانے کے لیے کربلا میں آئے. اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام قدم قدم پہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں. تم اگر نہیں جانتے تو جان لو کہ میں فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہوں, میں علی کا بیٹا ہوں, میں رسول کا نواسا ہوں. کیا میں نے تمہارے دین میں کوئی تبدیلی کر دی؟ کیا میں نے کسی حلال خدا کو حرام کر دیا؟ کیا میں نے کسی حرام خدا کو حلال کر دیا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ تم میرے خون کے در پہ ہو؟ بس عزیزانوں, یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جتنا جتنا وقت گزرتا جاتا تھا, شہادت کا وقت نزدیک آتا جاتا تھا, امام حسین کے چہرے کی خوشی اور بہجت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا کہ اپنے خدا سے. وہ میدان عرفات میں آپ کا جملہ یاد ہے, اے خدا جس نے تجھے پا لیا اس نے کچھ نہیں کھویا, اور جس نے سب کچھ پا کر تجھے کھو دیا تو اس نے کچھ نہیں پایا. وہ خدا سے محبت تھی حسین کی جس نے حسین کو حسین بنا دیا, اتنا بڑا بنا دیا کہ علی اکبر دینے کو تیار ہے. یا بیٹ یا تقدم ولدی, بیٹا قدم آگے بڑھاؤ اور اپنی قربانی دو. اتنا بڑا حسین کہ اپنے قاسم کو قربان کر دیا, علی اصغر کو قربان کر دیا. بہن کی چادر چلی جائے حسین تیار ہے, سکینہ کے تماشے لگے حسین تیار ہے, مگر دین خدا بچ جائے, کتاب خدا بچ جائے, شریعت محمدی بچ جائے. بس عزیزو, امام حسین جب آخری رخصت کو کربلا میں آئے ہیں, خیام میں آئے ہیں, یا زینب یا رقیہ یا سکینہ علیکن من السلام, حسین کا آخری سلام قبول کرو. دیکھیے جب بھی کوئی شہید جاتا تھا, امام امام حسین ساتھ ساتھ جاتے تھے, حضرت زینب جتنا ہو سکتا تھا ساتھ ساتھ جاتی تھی, اور بیویوں کو پتا تھا کہ ابھی تک امام حسین زندہ ہے. دلوں کو ایک ڈھارس تھی, مگر جب سب چلے گئے آخر میں امام حسین رخصت آخر کو آئے ہیں تو راوی کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام بھرے گھر سے اس طرح رخصت ہوئے کہ جس طرح بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے, کوئی بیوی دامن پکڑتی تھی, کوئی بیوی بازو تھامتی تھی, کوئی بچی ٹانگوں سے لپٹ جاتی تھی. سزائیں بلند ہوتی تھیں. اجر و کمل اللہ امام حسین اس طرح, اس لیے کہ بیویوں کو پتا تھا کہ اب مرد میں سید سجاد کے علاوہ کوئی نہیں ہے, اب حسین کی زیارت نصیب نہ ہوگی. امام حسین علیہ السلام آخری رخصت کو آئے, بہن زینب میرے سلام قبول کرو. ایک دفعہ جناب جناب زینب آگے بڑھی, اے بھیا ذرا اپنا گلے بات کھول دو. کہا کہ سبب کیا ہے؟ کہا کہ اما نے وصیت کی تھی, اے زینب ارے روزے عاشور میں نہ ہوگی, میرا حسین جب آخری رخصت کو آئے تو میری طرف سے حسین کے گلے کے بوسے لے لینا. ارے خشک گلے میں خنجر چلے گا. زینب نے حسین کے گلے کے بوسے لیے. امام حسین نے کہا بہن زینب ذرا رضا کو شانوں سے تو ہٹا دو. ایک دفعہ گھبرا کے پوچھا بھیا سبب کیا ہے؟ کہا کہ بابا نے وصیت کی تھی, بچی کے رونے کی آواز حسین کی کانوں میں آئی. اب حسین نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو دیکھا ننی سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹے ہی فریاد کر رہی ہے, اے میرے بابا کے سلجنا. میرے بابا کو کہاں لے جاتا ہے؟ ارے جو بھی رہنے میں گیا سب سے واپس نہیں آیا. چچا پاس پانی کا وعدہ کر کے گئے تھے واپس نہیں آئے, بھیا علی اکبر گئے تھے واپس نہیں آئے, میرے بابا کو نہ لے جا. امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے زمین پہ اتر زمین پہ بیٹھ گئے, سکینہ کو سینے سے لگایا اور کہا کہ سکینہ تو کوئی دستور بیٹا یہ تھا کہ تم آج تک ہمارے سینے میں سوتی تھی, علی اصغر ماں کے ساتھ سوتے تھے, آج سے دستور تبدیل ہو گیا. حسین کتنے بہترین طریقے سے سکینہ کو شان غریبہ کے لیے تیار کر رہے ہیں. دستور کیا تبدیل ہو گیا بیٹا؟ سکینہ دستور تبدیل ہو گیا, علی اصغر ہمارے ساتھ سوئیں گے, تم ماں کے ساتھ سونا. حسین در حقیقت یہ کہنا چاہتے ہیں علی اصغر خان کے کربلا پر ہمارے ساتھ سوئیں گے اور تم کوفہ و شام کے دربار میں جانا. ابھی تمہارے خیال کو آگ لگے گی اور تمہارے سروں سے چادر چھینی جائے گی. بس حضرت امام حسین نے رخصت کیا, تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ سلطنت کربلا کو زلزلہ آیا. اپنی پیشانی کو رنگین کر کے خون حسین سے تیرے خیمہ پہ آیا ہے تو حسین کی چھوٹی بچی پوچھتی ہے, اے میرے بابا کے زلجنا, ارے یہ تو پتا کہ میرے بابا کو پیاسا شہید کیا گیا یا میرے بابا کو تو گھوٹ پانی نصیب ہوئے. ہمارے ناسل ہماری بخشش اور اصلاح کا ذریعہ قرار دے. عالم کفر کی نابودی کے لیے پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو تقدیر فرما. تمام علماء حق کو سفن حضرت آیت اللہ العظمٰ مسیح ثانی اور رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمٰ خامنہ کے سایہ ہمارے سب پر قائم رہے. دشمنان دین و عزاداری و پاکستان کو نابود فرما. ہمیں ان مجالس کے ذریعے سے اپنے گھرانے کی, اپنے شہر کی, اپنے ملک کی اور اپنے معاشرے کی صحت کرنے کی توفیق عطا فرما.